मोती होगा होलदार, बहुत बड़ा मोती होगा, उसका मकान होगा। ला सखब फीह वला नसब, उसमें शोर शगब नहीं होगा। इमाम अबुल कासिम सुहैली रहमतुल्लाह अलैह ने शोर शगब न होने की ये मुनासबत बयान फरमाई है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हक तआला शानहू ने मकाम नबूवत से सरफराज फरमाया और आपने सबसे पहले अपनी अहलिया मुहतरमा और ज़ौजा महबूबा हज़रत खदीजतुल कुबरा के सामने बात पेश की और इस्लाम की दावत दी, तो उन्होंने बग़ैर किसी चूतरा के और बग़ैर किसी पसो पेश के फ़ौरन कबूल कर लिया। न रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ी और न डांट डपट शोर शगब और सखब करने की ज़रूरत पेश आई। तो चूँकि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मशक्क़त में नहीं डाला और शोर शगब और सखब करने पर मजबूर नहीं किया, तो उनको जजा भी ये मिली कि जन्नत में ऐसा मकान मिलेगा जो नहायत पुरसकून होगा और नहायत राहत दे आराम रिसा होगा, न कोई तकलीफ न कोई काम की वजह से थकान हो और न शोर शगब होगा कि राहत आराम में कोई खलल पड़े। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा وصلى الله على بعلها ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام وبه اثنى عليه المسلم رضي الله تعالى عنه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن ابن دينار قال قال لنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما الرجل طاف بالبيت في عمرة ولم يتطوف ولم مر بالبيت فقال قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال سألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. معلوم هو کہ جب تک جو ہے آدمی معتمر صفا و مروہ کا طواف نہیں کرے گا اس سے پہلے پہلے جو ہے بیوی کے قریب نہیں جائے گا کہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث اسی سند کے ساتھ ابواب قبلہ میں صفحہ 57 پر گزر چکی ہے اور میں نے وہاں پر تنبیہ بھی کی تھی۔ وہ بھی اس تم حضرات حفاظ ہو تمہیں تو سب کچھ یاد ہوگا۔ کیوں جی موٹو صاحب آپ کو کچھ یاد ہے؟ وہ بھی اس نادر مصنف رضی اللہ تبارک تعالیٰ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبۃ عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى الاشعري قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبخاء ومنيته فقال احججت؟ قلت نعم. قال ما اهللت؟ قلت لبيك واهلالك الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال احسنت احسنت الطوف بالبيت وبالصفا والمروه ثم احل. حضور نے فرمایا طوف بالبيت وبالصفا والمروه ثم احل، بیت اللہ کا طواف کرو اور صفا مروہ کا پھر حلال ہو۔ معلوم ہوا کہ طواف صفا و مروہ سے پہلے پہلے حلال ہونے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أردت بالحج فكن توفي به حتى كان في خلافة عمر، فقال إن أخذنا من كتاب الله تعالى فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وبالإسناد قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابي الاسد عن عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه انه كان يسمع اسماء رضي الله عنها تقول كلما مررت بالحجون صلى الله على رسوله لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يوم خفاف قليل ظهرنا قليل ازواجنا فاعتمرت انا واختي عائشه والزبير وفلان فلان فلما مسح البيت اهلنا ثم اهلنا من العشي. حاشیے کا نسخہ مرت بالحجون، یہی نسخہ، اور مررت بالحجون اگر ہو تو اس کی بھی تصدیق ہو سکتی ہے۔ حجون محصب کے پاس ایک جگہ ہے، اصل میں جنت المعلا کے پاس یہ ایک پہاڑ ہے، نحن یومئذ خفاف ہم اس دن ہلکے تھے. اور اس اب ہلکے پھلکے ہونے کا آگے بیان آتا ہے. قلیل زارنا قلیل نزوابنا, سواریاں بھی ہماری کم توشے بھی کم. فاطمر تو انا وفتی و عائشہ, میں نے میری بہن عائشہ اور زبیر فلاں فلاں نے عمرہ کیا. جب ہم نے بیت اللہ کا مسح کیا تو ہم حلال ہو گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے احرام سے حلال ہو گئے. حالانکہ مسلم میں تصریح ہے کہ وہ سائق الہدی تھے, اور سائق الہدی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا کہ وہ حلال نہیں ہوں گے. تو اب یہ روایت بظاہر مسلم کی روایت کے معارض ہو گئی. بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت مسلم کی روایت پر ارجا ہے, اور مسلم کی روایت میں رواق ہوا کہ حضرت زبیر سائق الہدی تھے, یہ اوہام میں سے ہے. اور بعض حضرات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی اور قصہ ہے جو اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے, اس کا حدیث الوداع سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے پر بھی اشکال ہوتا ہے. لیکن حضرت عائشہ نے تو حجۃ الوداع میں عمرہ کا بولن احرام باندھا تھا, لیکن حیض آ جانے کی وجہ سے حلال وہ حج نہیں کر سکتے, عمرہ نہیں کر سکتی تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ حج کا احرام باندھ لو. چنانچہ انہوں نے حج کا احرام باندھ کر کے حج کیا تھا. اب اگر یہ غیر حجۃ الوداع پر محمول ہے تو کوئی اشکال نہیں, اور اگر خدا نخواستہ حجۃ الوداع پر محمول ہو تو یقیناً عائشہ کا ذکر یہاں پر وہم ہوگا, یا یوں ہی تبرک کے طور پر کر دیا ہوگا. فلما مسحنا البیت حللنا, جب ہم نے بیت کا مسح کیا یعنی اس کا طواف کیا پھر حلال ہوئے. بہرحال مصنف نے جو روایات ذکر فرمائیں ان کے مجموعے کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ معتبر بیت اللہ کا طواف کرے گا, صفا مروہ کی سعی کرے گا, اور اس کے بعد جو ہے پھر حلق کرے گا, اور پھر حلال ہوگا, اس سے پہلے نہیں. وبی اسناد المصنف رضی اللہ تبارک و تعالیٰ قال باب ما يقول اذا رجع من الحج بالعمرۃ, حاجی حج کر کے فارغ ہو گیا. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کچھ آداب بیان کرتے ہیں حج سے واپسی کے, کہ آیا جو ہے کیا دعا پڑھنی چاہیے, اس وقت جو ہے مکان پہنچنا چاہیے, اپنی سواری جو ہے کس طرح چلانی چاہیے, لوگوں کو حجات کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. وبی اسناد المصنف رضی اللہ عنہ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قفل من غزوة حج وعمرة يكبر على كل الشرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عائبون تائبون عابدون سالكون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده باب استقبال الحاج القادمين والصلاه على الدابه. حضرت امام بخاری نے سرمۃ الباب کے اندر دو جز ذکر کیے ہیں. پہلا ہے استقبال الحاج القادمين. الحاج میں الف لام جنس کا بھی ہو سکتا ہے استغراق کا بھی. القادمين کے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جنس کا مانا جائے, اور حاج بمعنی الحجاج ہو, اور مطلب یہ ہے کہ جو حجاج حج سے آتے ہیں ان کا استقبال کیا جا سکتا ہے. مصنف گویا لوگوں کے معمول کی ایک اصل سنت سے پیش کر رہے ہیں, چونکہ یہ معمول ہے کہ جب حاجی حج کر کے آتا تو لوگ اس کے استقبال کے لیے جایا کرتے ہیں. امام بخاری نے سنت سے اس کی اصل پیش کر دی, مگر اشکال یہ ہے کہ بخاری نے جو روایت ذکر فرمائی اس کے اندر صورت حال یہ مذکور ہے کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے تو عبد المطلب کے اولاد کے جو نوجوان بچے تھے انہوں نے آپ کا استقبال کیا تھا, تو یہ استقبال قادم للحج ہوا, حج کے لیے آنے والے کا استقبال ہوا. حالانکہ امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کے حج سے واپس ہونے والے کا استقبال کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں چیزیں معنی مشترک ہیں، اس لیے کہ مقصود حاجی کی تعظیم و تکریم اور اس کی آمد سے اظہار مسرت ہوتی ہے، وہ جیسے حج کے جانے والے کے استقبال کے کی صورت میں ہوتی ہے، ویسے حج سے واپس ہونے والے کے استقبال کی صورت میں بھی ہوا کرتی ہے۔ حج کے جانے میں بھی خوشی ہوتی ہے اور حج سے واپسی میں بھی ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں، ناظم صاحب سے مرید اور انہیں سے ان کو اجازت ہے، انہوں نے ایک حاجی صاحب کی حج سے واپسی پر ایک نظم کہی تھی، اس نظم کا ایک شعر ہے، فراق و وصل دونوں کی جدا ہیں لذتیں شاکر، ادھر جانا مبارک ہو ادھر آنا مبارک ہو، دونوں یہاں مبارک ہیں، ادھر جانا بھی مبارک ادھر آنا بھی مبارک، ادھر جانا مبارک تو اگر جانے والے کا استقبال کیا گیا تو آنے والے کا بھی استقبال کیا جا سکتا ہے کہ فریضہ انجام دے کر واپس ہو رہا ہے۔ واللہ سبحانہ وعالی وبی اسناد المسنف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال۔ اچھا دوسرا جی، والثلاثہ علی الدابہ، حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر تین آدمی سواری پر بزرگ سوار ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ارتداف وغیرہ کے اندر دار مدار طاقت دابہ کا ہے، طاقت دابہ پر ہے۔ اسناد المسنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا زيد بن قاسم قال حدثنا علي بن عباس رضی اللہ عنہ قال لما قدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مكة استقبله أغيلمة بن عبد المطلب فحمل واحدا من يديه وآخر خلفه، أغيلمة أغلمة کی تصویر ہے۔ باب القدوم بالغداۃ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ مسافر کو صبح کے وقت اپنے مکان آنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں استقبال کرنے والوں کو بھی آرام ہوگا، نیز عورت رات میں تیار بھی ہو جائے گی۔ وبل اسناد بن سمیت رضی اللہ عنہ قال حدثنا احمد بن حجاج قال حدثنا انس بن یازن عن عبد اللہ نافع بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج الى مکہ یصلی فی مسجد الشجرۃ واذا رجع صلى بذي الحلیفۃ فی مسجد الوادی وبات حتى یصبح۔ وبل اسناد بن سمیت رضی اللہ عنہ قال باب الدخول بالعشیہ، عشی کا اطلاع زوال کے بعد کے وقت پر بھی ہوتا، اور بعض وقت عشی کا اطلاع غروب شمس کے بعد سے لے کر کے عتما تک کے وقت پر ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہاں یہی مراد ہے، گویا امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شام کے وقت سر شام اپنے شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور سنت میں اس کی حکم موجود ہے، اور صبح کے وقت آنا متعین اور لازم ہے۔ وبه اسناد المسنف رضي الله تعالى عنه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن سلمة عن سلمة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاله الليلة كان لا يدخل الا غدوة او عشية۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رات میں اپنے گھر میں اپنے اہل کے پاس تشریف نہیں لاتے تھے، صبح کو داخل ہوتے تھے یا شام کو داخل ہوتے تھے، تو روح سے اجتناب اس لیے فرماتے تھے تاکہ اہل کو کسی ایسے حال پر نہ پائیں جو ناپسندیدہ ہو، مثلا بیوی خاوند نہ ہونے کی وجہ سے غیر مزین ہو۔ اب بیوی اس کو اگر بیوی کو اگر خاوند غیر مزین حال میں دیکھے گا تو ممکن اس کی طبیعت متنفر ہو جاوے، اس لیے اچانک نہیں پہنچ جایا کرتے تھے۔ رضی اللہ تبارک تعالیٰ قال حدثنا قال باب اللہ یترک اہلہ اذا بلغ المدینہ، مدینہ سے مراد وہ شہر ہے جس میں آدمی داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی جب اپنے شہر میں داخل ہونا چاہیے تو اس کو طروق یعنی رات میں اچانک نہ پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی غیر مزین ہو تو اسے دیکھ کر کے نفرت ہو جائے، بجائے جو ہے ان سے مقاربت کے نفرت اور مباعدت پیدا ہو جائے۔ وبالاسناد المسنف رضی اللہ تعالیٰ قال حدثنا مسلم بن عمران قال حدثنا شعبتان محاربي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يطلق اهله ليلا باب من اسرع ناقته اذا بلغ المدينه. اگر کوئی آدمی اپنے شہر کے قریب اپنی سواری کو شوق میں تیز کر دے تو سنت میں اس کی بھی اصل موجود ہے, کوئی مزائقہ نہیں. وہ بھی قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حمید انه سمع انسان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر فابصر درجات المدينه اوضع ناقته وان كانت دابه حركها درجات. درجتم کی جمع مراد اس سے اس کے بلند راستے ہیں, اور بعض نسخوں میں دوحات واقع ہوا ہے. دوحتم کی جمع بڑے درختان. وبال اسناد المصنف رضی اللہ عنہ قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا اسماعیل بن مدین بن قال جدورات, یعنی درجات کے بجائے جدورات کا لفظ واقع ہوا ہے. یہی روایتی حیثیت سے ارجح معلوم ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تو بہت مختصراً یہ روایت ذکر کی, اسی سند کے ساتھ یہ روایت فضائل المدینہ میں 253 صفحے پر مکمل آ رہی ہے. تابعہ الحارث بن عمیر وزاد الحارث بن عمیر حمید حرکہا من حبہا, سواری کو متحرک کر دیتے تھے مدینہ کی محبت کی وجہ سے. ہر انسان کو اپنے وطن سے ایک خاص تعلق اور محبت ہوتی ہے. بالاسناد المصنف رضی اللہ عنہ قال باب قول اللہ تعالی وقت البیوت من ابوابها. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ جب آدمی اپنے مکان واپس آئے تو مکان کے دروازے سے اندر داخل ہو, یہی سنت ہے. وبالاسناد المصنف رضی اللہ عنہ قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبۃ عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول نزلت هذه الايه فينا كانت الانصار اذا حدوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل ابواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الانصار فدخل من قبل بابه فكانوا عير بذلك فنزلت ليس البر ان تاتوا بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من تقوات البيوت من ابوابها. برائے ابن عازب کہتے ہیں آیت شریفہ تقوات البيوت من ابوابها ہمارے اندر انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی. انصار جب حج کرتے تھے اور واپس آتے تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ کشت کی جانب سے داخل ہوا کرتے تھے. یہی حدیث سورہ بقرہ کی تفسیر میں آ رہی, اس میں ہے اذا احرموا فی الجاہلیت, جب جاہلیت میں وہ احرام باندھا کرتے تھے. اور مفصل دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صورت حال یہ تھی کہ جب اہل جاہلیت احرام باندھ لیا کرتے اور حج کی تکمیل سے پہلے ان کو گھر میں واپس آنے کی کوئی ضرورت پیش آتی تو قریش جو حمص کہلاتے تھے وہ تو دروازوں سے داخل ہوتے تھے اور باقی سارے لوگ جو ہے گھر کی پشت کی جانب سے داخل ہوا کرتے تھے تاکہ چھت ان کے سر پر سایہ فگن نہ ہو جائے. اسلام نے آ کر اس سنت جاہلیت کا ابطال فرما دیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے بعد مکان میں دروازے کی طرف سے داخل ہو گئے تو حضرت قطبہ ابن عامر بھی آپ کے اتباع میں داخل ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کیوں داخل ہوئے, میں تو ہم سنسنے سے ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے آپ کے دین پر ہوں. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. فَكَأَنَّهُ قُيِّرَ بِذَلِكَ, بعض لوگ کہنے لگے عتبہ ابن عامر تو فاجر آدمی برا آدمی ہے, پر اس پر یہ آیت نازل ہوئی. لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. اس حدیث کے شان نزول میں, اس آیت کے شان نزول میں یہی حدیث اور یہی چیز زیادہ مشہور و معروف ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ جب معتکف اعتکاف کرتا تھا تو بعض داخل ہوا کرتا تھا, اور بعضوں نے کہا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کام کے لیے جایا کرتا تھا اتفاق سے ضرورت وا بیچ میں سے واپس آئے تو ظہور بیت سے داخل ہوتا تھا. اللہ تعالی شان نے سنتوں کا ابطال فرمایا. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال باب السفر قطعۃ من العذاب, سفر عذاب کا ایک ٹکڑا. یعنی مطلب یہ ہے کہ سفر میں بہرحال انسان کو جسمانی روحانی تکلیف پہنچتی ہے، لہذا جب مقصد سفر پورا ہو جائے تو پھر خام خواہ کے لیے باغ قیام نہ کرنا چاہیے، اپنے وطن واپس ہو جانا چاہیے۔ علامہ ناصر ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اقامت فی الاہل افضل ہے مجاہدہ سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ کے مجاہدہ سے۔ امام حاکم، دارقطنی اور بیہقی نے حضرت عائشہ سے ایک روایت نقل کی ہے، اذا قضا احدکم حجہ فلیعجل الی الرجوع الی اہلہ فانہ اعظم لاجرہ۔ اعظم لاجرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اپنے گھر پہنچے گا تو سکون کا سانس لے گا، نماز عبادات میں جی لگے گا، سفر کے اندر بہت سے انسان کے اعمال و اشغال و وظائف و اوراد چھوٹ جایا کرتے ہیں۔ وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك بن سمير بن سعد بن هريره رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قتال من العذاب، يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فاذا قضى نهمته فليعجل الى اهله فاذا قضى نهمته اي حاجته، جب آدمی اپنی حاجت پوری کر لے، فليعجل الى اهله اپنے گھر لوٹنے میں عجلت کرے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے اہم کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مجاورت نہ کرنی چاہیے، یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے کہ مکہ کی مجاورت کا حکم کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ تو اس کی کراہت کے قائل تھے، اور ملا علی قاری نے امام مالک سے بھی یہی نقل کیا ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ نے ان سے مجاورت کا استحباب نقل کیا ہے، وہ شافعی و احمد اور صاحبین کا مسلک ہے۔ اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مجاورت حرمین افضل ہے، الا کہ انسان کو اس بات کا ذہن غالب ہو کہ وہاں کے حقوق ادا نہ کر پائے گا، وہاں کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے بہتر یہ ہے کہ حرمین کا قیام نہ کرے، اس لیے کہ جیسے وہاں طاعت کا ثواب اور فروختر ہے، وہیں معاصی پر بھی عقاب اور گرفت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے منقول ہے کہ میں حرم سے باہر 70 گناہ کروں، یہ بہتر ہے اس سے کہ حرم میں 1 گناہ کروں۔ اور کما قال واللہ تعالی اعلم۔ وبالاسناد رضی اللہ تبارک تعالی عنہ قال بعض المسافر الى جده السير وتوجل الى اهله۔ امام بخاری نے فرماتے ہیں کہ اگر مسافر کو اجرت پیش آ جائے اور وہ سیر اور سفر میں تعجیل کرتا ہے، سواری کو تیز چلاتا ہے، تو اس میں کوئی مضائقہ کی بات نہیں ہے، بضرورت ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ جو احادیث کے اندر وارد ہوا ان البر لیس بالایذام، سواری کو دوڑانا یہ نیکی کا کام نہیں ہے، یہ بے ضرورت دوڑانے کے اندر ہے، میرے نزدیک ترجمے کی یہی غرض ہے۔ علامہ سیندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ جب آدمی کو عجلت ہو تو جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے، یہ غرض یہاں کے مناسب نہیں۔ وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک تعالی عنہ قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسمع عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكه فبلغه عن صفيه بنت ابي عبيد شده وجع فاسرع سره كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جبت به السر اخر المغرب وجمع بينهما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب المحصر و جزاء السیر۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے محصر کے ابواب اور اس کے متعلق احکام ذکر فرمائے ہیں۔ محصر وہ شخص کہلاتا ہے جس کو کوئی ایسا معنی پیش آ جائے جس کی رسم و نسب ادا نہ کر سکے۔ احسان کے اندر بہت سے مسائل ہیں، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی احسان کا اعتبار ہے یا نہیں ہے۔ ابن جریر طبری نے حضرت عائشہ سے بسند صحیح نقل کیا لا احسان بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس اور ابن زبیر سے بھی بسند ضعیف نقل کیا گیا، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ احسان کا حکم عہد نبوت کے ساتھ خاص نہیں ہے، اب بھی اگر کوئی صورت پیش آ جائے تو وہ حکم معتبر مانا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس مسئلے کے اندر اختلاف ہو رہا ہے کہ احسار کا تحقق کب ہوتا ہے. حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور قول میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ احسار کا تحقق عدو سے ہوتا ہے. اگر کوئی دشمن سفر سے مانع ہو جائے اور حج عمرہ نہ کرنے دے تب احسار کا تحقق ہوگا اور صاحب نسک اس وقت مقصر کہلائے گا. امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، ابراہیم نخعی، عطاء بن ابی رباح، داؤد ظاہری، ابو محمد بن حزم ظاہری اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں جو شہری انسان کو نسک سے روک دے وہ حسر کا سبب ہے اور ایسا شخص مقصر کہلائے گا اور اس کے حق میں احسار محقق ہو گیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجحان و میلان اسی بات کی طرف ہے. فریق اول کا استدلال یہ ہے کہ آیت کریمہ فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ احسار من العدو کے بارے میں نازل ہوئی ہے. حضرات جمہور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن قاعدہ ہے العبرۃ للعموم لا لخصوص المورد. فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ اپنے عموم کی وجہ سے احسار من العدو اور احسار بغیر العدو بالمرض وغیرہ سب کو شامل ہے. بلکہ بہت سے اہل لغت اخفش، قصائی، ثعلب، ابو عبیدہ معمر بن مسنہ اور ان کے تلمیذ ابو عبید القاسم بن سلام، ابن سکیف، ثعلب وغیرہ نے یہ تصریح کی ہے کہ دشمن کے معنی ہونے کے اوپر حسر کا اطلاق ہوتا ہے اور اگر مرض مانے ہو تو اس کو احسار کہتے ہیں. لہذا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت سبب نزول کے اعتبار سے تو عدو کو شامل ہے اور اپنے منسوخ اور لفظ کے اعتبار سے مرض کو شامل ہے. لہذا اسی آیت سے احسار بالعدو کا بھی ثبوت ہوتا ہے اور احسار بالمرض کا بھی. دوسری دلیل جمہور کی حضرت حجاج میں عمرو غفاری انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قصر او عرج او حبس او مرض فقد حل وعلی الحج من قابل اخرجه احمد واصحاب السنن الاربع والدارمی والدارقطنی وابن خزیمہ والحاکم والبیہقی. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ مصابیح اور معالم سنہ اور معالم تنزیل میں اس روایت کو ضعیف قرار دیا لیکن ان کا یہ قول غلط ہے. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن ہے. ابن خزیمہ اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مہذب میں اس کی تصحیح فرمائی ہے. اس کے بعد ہم یہ سمجھیے کہ مختصر احسار کے تحقق کے بعد نہر حدی کر کے حلال ہو جائے گا. آیا نہر حدی زمان یا مکان کے ساتھ مقید ہے؟ حضرات ان میں ثلاثہ فرماتے ہیں زمان و مکان کے ساتھ مقید نہیں ہے. جس وقت احسار کا تحقق ہو آدمی حلال ہو سکتا ہے اور جہاں تحقق ہو وہیں حدی کا نہر کر سکتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسار بالعمرہ میں زمان کے ساتھ تو تقید ہے لیکن مکان کے ساتھ تقید ہے. حدی کو حرم میں نہر کرنا پڑے گا اور احسار بالحج میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی وہی بات کہتے ہیں. صاحبین فرماتے ہیں کہ احصار بالحج میں تقید بالزمان والمکان ہے، حرم میں نہر کیا جائے گا اور یوم النحر میں نہر کیا جائے گا. اس کے بعد یہ سمجھو کہ علماء کی یہ جماعت یوں کہتی ہے، اگر کوئی احرام باندھتے ہوئے شرط لگا لے تو اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مانے کے پیش آنے کی صورت میں، بلا کسی شرط کے حلال ہو سکتا. لہذا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ میں احرام باندھتا ہوں مگر جہاں کوئی معنی پیش آئے تو میں حلال ہو جاؤں گا، وہ وہیں حلال ہو سکتا. یہ اشتراط ظاہریہ کے یہاں واجب ہے، حنابلہ کے یہاں مستحب ہے، شافعیہ کے یہاں مباح، مالکیہ حنفیہ اس کا انکار کرتے ہیں. اشتراط کی روایت بخاری شریف کتاب نکاح میں آ رہی ہے. حضرت امام بخاری نے اس کو یہاں لینے کے بجائے، یعنی کتاب الحج میں لینے کے بجائے کتاب النکاح میں لی ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ان کے یہاں صحیح تو ہے، یعنی اس طرح کی والی، مگر معمول رہا نہیں ہے. ولی المؤمن باللہ، وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء الإحصار من كل شيء يحبسه. قال أبو عبد الله حصورا لا يأتي النساء. وبالإسناد المسند رضي الله تعالى عنه قال باب إذا أحصر المعتمر. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرط ذکر فرمائی ہے اور جواب شرط کو اعتماداً علی حدیث حذف کر دیا ہے، اور حاصل اس کا یہ اگر معتمر کا احصار پیش آ جائے تو وہ بھی حدی حلال کر کے حلال ہو جائے گا. بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں اس مسئلے کے اندر اختلاف ہو رہا ہے کہ عمرہ کے اندر احصار کا تحقق ہوتا ہے یا یہ حج کے ساتھ خاص ہے. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں جیسے احصار حج میں پایا جاتا ہے عمرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن مالکیہ کے اس مسئلے میں دو قول ہیں. ان کا ایک قول تو یہ ہے کہ احصار حج عمرہ دونوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہی ان کے متون میں مشہور و معروف ہے. قاضی ابن عربی، قاضی بادی، علامہ ابو عبد اللہ القبی وغیرہ نے مالکیہ کا جمہور کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں دکھلایا، اور ابن قاسم نے مدونہ میں امام مالک سے اس کی تصریح بھی کی ہے کہ احصار عمرے میں پایا جاتا ہے، لیکن ان کی دوسری روایت یہ ہے کہ احصار حج کے ساتھ خاص ہے. اور شراح بخاری نے روایت نقل کی ہے، اسی طرح شراح ہدایہ اور موفق الدین ابن قدامہ صاحب مغنی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے. ہمارے حضرت شیخ تاحمد برکات نے اس روایت پر بھی اعتمادی کا اظہار کیا ہے، اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ ابن قاسم مالکی نے مدونہ میں احصار کے عمرہ کی تصریح کی ہے. نیز کبرائے مالکیہ ابن عربی باجی بھی وغیرہ اس کی تصریح کرتے ہیں. اب یہ ضعیف کہتا ہے، اور ایک اور بات بھی لکھی کہ علامہ ابن عربی نے صرف ابن سیرین کا اختلاف نقل کیا ہے. اسی طرح ابو بکر جساس راضی نے بھی صرف ابن سیرین کا اختلاف نقل کیا ہے کہ وہ احصار کو حق حد کے ساتھ مختص مانتے ہیں. عبد ضعیف کہتا ہے کہ شراح نے جو ذکر کیا ہے وہ صحیح ہے, امام مالک کی ایک روایت ہے. قاضی اسماعیل مالکی جو اکابر مالکیہ میں سے ہیں انہوں نے احصار کے حج کے ساتھ مختص ہونے پر دلیل یہ پیش کی ہے کہ ابو قلابہ فرماتے ہیں میں عمرہ کے لیے نکلا, سواری سے گر گیا, میری پنڈلی ٹوٹ گئی, میں نے ابن عباس ابن عمر کے پاس پیغام بھیجا, انہوں نے فرمایا لیس لہا وقت کل حج یکون علی احرامی حتی یصل الی البیت و اسناده صحیح. حضرت امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے اسی اختلاف کی طرف اشارہ کر کے جمہور علماء کی تائید کی ہے. وابی اتنا دیر مصنف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالک بن نافع ان عبد الله بن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما حين خرج الى مکہ معتمرا في الفتنة قال ان سدت من البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يمر الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اهل بعمرة عام الحديبية. خرج معتمرا في الفتنة, فتنہ سے مراد فتنہ ابن زبیر ہے, یعنی جس زمانے کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر اور شامیوں میں قتل و قتال چل رہا تھا. صنعنا کما صنعنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس کے اندر قاضی عیاض نے تین احتمالات ذکر کیے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر میں محصر ہو گیا تو حلال ہو جاؤں گا, دوسرا احتمال یہ ذکر کیا ہے کہ میں عمرہ کا احرام باندھ لوں گا, اور تیسرا احتمال یہ ذکر کیا ہے کہ میں عمرہ کا احرام باندھ لوں گا اور جب مختصر ہو جاؤں گا تو حلال ہو جاؤں گا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے احتمال اول ہی کو اختیار فرمایا ہے اور یہی ظاہر بھی ہے. وبل اسناد مصنف رضی اللہ تبارک تعالی عنہ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جبير بن نافع عن عبد الله بن عبد الله قال عن عبد الله اخبر انما تكلم عبد الله بن عمر الليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يزيرك الله تعود العام انا نخاف ان يحال بينك وبين البيت. فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق راسه وأوشهدك أن قد وجدت عمرك إن شاء الله تعالى أن تلق في كل بيني بين البيت كسوة إن في بيني بينك ما فعلت كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم معه فأهل بعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعتهم وقالت إنما شأنهما بعدهم أشهدك أني قد وجدت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النهر وأحدا وكان يقول لا نحل حتى نطوف طواف واحد يوم ندخل مكة أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی نے پہلے حج عمرے کا احرام باندھ لیا تو اس پر حج کے احرام کو داخل کر سکتا. ابو ثور تو منع کرتے ہیں, جمہور علماء قائل ہیں. پھر اس کے بعد اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ طواف عمرہ کے شروع کرنے سے پہلے پہلے حج کا احرام باندھنا چاہیے, اور حضرات حنفیہ فرماتے ہیں چار اشواط گزرنے سے پہلے پہلے احرام عمرہ پر احرام حج کو داخل کیا جا سکتا ہے, داخل کر کے قارن بن سکتا ہے. وَأَحْدَى, اس سے معلوم ہوا کہ قارن پر حدی واجب ہے, یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. صرف اس میں اختلاف ہے کہ یہ حدی جبران ہے یا حدی شکران ہے. حنفیہ حنابلہ کہتے ہیں حدی شکر ہے, اور باقی مالکیہ اور شافعیہ اس کو حدی جبران مانتے ہیں. گویا دو نسخوں کو ایک ساتھ جوڑ لینے میں ایک نقص پیدا ہو گیا, اس کا تدارک حدی سے کیا جا رہا ہے. فریق اول کہتا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ ادا کرنے میں اللہ کا بڑا احسان ہوا, اس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. داؤد ظاہری اور ابن حزم اس کا انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قارن پر حدی نہیں. وقولهما شاذ. وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک تعالی عنہ قال حدثنا مسلم اسماعیل قال حدثنا جویر الناس ان بعض بنی عبد الله قال له لو اقمت بهذا. بعض بنی عبد الله کے مصداق سالم بھی ہو سکتے ہیں, عبد الله بھی ہو سکتے ہیں, عبد الله بھی ہو سکتے ہیں, روایات میں سبھی کا نام آیا ہے. قال لو اقمت بهذا, بهذا اے بالمضمون الذي تقدم الحديث السابق. موسیٰ ابن اسماعیل تبوزکی کی روایت مصنف نے یہاں مختصر ذکر کی ہے، مفصل طور پر کتاب المغازی میں 601 صفحے پر آ رہی ہے۔ اور اسناد مصنف رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کا کیا بج گیا ہاں، یہ عجیب سی ہو گئی، بند پڑ جاتی، تھوڑی دیر میں بند ہو جایا کرتی۔ کیا بج گئے؟
5 منٹ
خراب ہو گئی۔ ایک صاحب ہیں جب وہ میری گھڑی دیکھ لیتے ہیں بس اس کا ناس ہو جاتا ہے۔ وبالإسناد المصنف رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن سالم قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال فقال ابن عباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل قراءته وجامع نساءه ونهر هديه حتى تمر عاما قابلا۔ حدثنا محمد ابو عبد الله الحاكم تو کہتے ہیں محمد بن الزهري ابو مسعود دمشقی کہتے ہیں کہ محمد بن مسلم بن باراہ اور ابو نصر کلابادی ابو حاتم راضی ابو نصر کلابادی کہتے ہیں یہ ابو حاتم راضی ہیں۔ حافظ میں حضرت کلانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے محمد بن اسحاق ثغانی ہوں۔ عن اکرمہ قال فقال ابن عباس، قال کے بعد کیا چیز ایسی ہے جس پر فقال کا فا مرتب ہو کی فا مرتب ہو رہی ہے؟ عام شارحین فارسی سے کوئی گفتگو نہیں کی ہے اور نہ جو ہے ابو نعیم اسماعیلی نے اپنے اپنے مستخرج میں اس پر کوئی تنبیہ کی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ و حق تعالی شانہ نے بڑی استیعابی نظر عطا فرمائی ہے اور انہوں نے صحیح بخاری لکھنے کے اندر بڑی محنت بھی کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں اس کی تلاش میں رہا یہاں تک کہ ابن سکن کی کتاب معرفت الصحابہ پڑھی اور اس میں جو ہے قدر محذوف کا پتہ چل گیا اور پھر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدار محذوف کی تعین فرمائی ہے کہ عکرمہ نے جو ہے عبداللہ ابن رافع سے پوچھا جو ام سلمہ کے مولا تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی حاجی احرام باندھے اور محبوس ہو جائے تو کیا کرے؟ تو حضرت حجاج ابن عمر نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرج او قصر او حبس فلیجز وہو فی حل۔ یوں کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ سے تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا صدقہ۔ پھر ابن عباس سے ذکر کیا فقال ابن عباس قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق راسہ وجامع نساءہ ونہر ہدیہ واستعتمر عاملا قابلا۔ اس سے بیچ کا جو ہے محذوف حصہ معلوم ہو گیا۔ امام بخاری نے حجاج بن عمرو کی روایت کو جو حذف فرما دیا اس کی دو وجہ ہیں، اول تو یہ کہ اس میں عبداللہ ابن رافع کا ذکر ہے وہ ان کی شرط پر نہیں، اور دوسرے اس کی سند کے اندر اختلاف ہے۔ یہ یحیی بن ابی کثیر عن اکرمہ عن الحجاج بن عمرو ہے یا یحیی بن ابی کثیر عن اکرمہ عن عبداللہ ابن رافع عن الحجاج بن عمرو مروی ہے۔ واللہ تعالی اعلم والہ احکم۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ تبارک و تعالی۔